اللہ اکبر
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ
نعرہ حیدری
یا علی
حیدری
یا علی
حسینیت
زندہ باد
حسینیت
زندہ باد
یزیدیت
زندہ باد
یزیدیت
زندہ باد
ہر محمد و آل محمد بلند تر
صلوات
اللہم صل علی محمد و آل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يلد ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول النبي الأمي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سورة جمعة کی اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنے انبیاؤں کے بھیجنے کے مقصد کو بیان کیا اور فرمایا کہ خداوند عالم وہ ہے جس نے مبعوث کیا تم میں سے ایک شخص کو هو الذی بعث فی الامیین رسولا رسول بھیجے کہ جن کا کام یہ تھا کہ وہ تمہارا تزکیہ کریں اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں تو تمام انبیاء کے آنے کا مقصد آیت اس مبارکہ میں یہی تھا کہ نبی ہمیں تعلیم کر دیں اور تزکیہ کریں یعنی نفوس کو پاکیزہ کریں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں حرام اور حلال الہی سمجھائیں لیکن دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے کار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کار نبوت کو شروع کیا اور 40 سال کی عمر میں آپ پر جبرائیل نے نازل ہو کر اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ اب آپ اللہ کی جانب سے مامور ہیں کہ لوگوں کو اطاعت الہی کی طرف بلائیں نبوت ملی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تعلیم اور تزکیے کا کام شروع کیا تو غور طلب نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کوئی انسٹیٹیوٹ کھولا نہ کوئی تعلیمی ادارہ کھولا نہ کوئی مدرسے کو قائم کیا نہ کوئی فلسفہ سمجھانے کا ایک جگہ معین کری اسلامی فلسفے کی نہ تو آپ نے کوئی ایسا اہتمام کیا کہ جس سے لگے کہ آپ لوگوں کو جمع کر کے اللہ کی اطاعت اور حرام اور حلال سمجھائیں تو ایسا نہیں کیا آپ رسول اکرم اگر تزکیہ اور تعلیم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ نہیں کر رہے کہ انسٹیٹیوٹ کھولیں اور مدرسوں کا قیام کریں ہم یہ نہیں کہتے کہ مدرسے کے قیام یا انسٹیٹیوٹ یا اسلامک سینٹر کوئی ضروری نہیں ہوتے، لیکن ابتدا میں جب تزکیہ اور تعلیم کا کام کسی معاشرے میں سٹارٹ ہو تو سب سے پہلے مرحلے پہ رسول اکرم نے یہ کام نہیں کیا، حتیٰ مسجد کی بھی تعمیر نہیں کروائی پہلے مرحلے پر. سب سے پہلے مرحلے پہ رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا اللہ کی اس تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہمیں خالی ایک خاص گروہ پہ کام نہیں کرنا بلکہ معاشرے کو تبدیل کرنا ہے. اور آپ نے جو پہلا کام کیا وہ تبدیلی معاشرے کا کام تھا، یعنی اسلامی معاشرے کا قیام آپ عمل میں لے کر آئے. خصوصاً جب آپ کی مدینہ ہجرت ہوتی ہے تو اس وقت یہ چیز بہت واضح ہو کر نظر آتی ہے کہ رسول اکرم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک معاشرہ اسلامی ہوتا ہے تو اس میں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب ایک معاشرہ اللہ کی طرف گامزن ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ اسلامی ہوتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے نماز اور روزے کو انجام دینا آسان ہو جاتا ہے، ایک مسلمان عورت کے لیے پردے کو قائم رکھنا آسان ہو جاتا ہے. بس اگر نبی پاک اس اپنے ہدف کو جو تعلیم اور تزکیہ تھا اگر فقط حرام اور حلال کے زمرے میں بیان کرنا شروع کر دیتے تو انوائرمنٹ رکاوٹ بن جاتی، ماحول رکاوٹ بن جاتا. آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کام یہ کیا، اور پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنا شروع کری. یعنی کچھ اس کام کے لیے کچھ لوگ رسول اکرم کے نزدیک تھے کہ جو رسول اکرم پر ایمان لائے تھے اور صدق دل سے ایمان لائے، اور رسول اکرم ان کو تعلیم اور تزکیہ کر رہے تھے. یہ وہ پہلا گروہ تھا معاشرے کا جو رسول اکرم کے اس کام میں ان کا معاون بنتا، کیونکہ کسی بھی اسلامی معاشرے کی بنیاد ایک شخص اکیلا نہیں رکھ سکتا. لہذا رسول اکرم نے اس اسلامی معاشرے کی بنیاد کے لیے جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا وہ وہی دور اول کے مسلمان تھے، وہ وہی سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے جو دین میں سبقت رکھتے تھے. اب یہ پہلی صف تھی جو رسول اکرم کے گرد احاطہ کیے ہوئے تھی اور اسلامی معاشرے کے قیام میں رسول کے معاون بن کے رہے. رسول اکرم نے یہ کام انجام دیا اور اسلامی معاشرہ قیام میں آیا. اس معاشرے کو جس میں اسلام کا نفاذ ہو جائے، جس میں اسلامی احکامات پر پابندی کرائی جائے، اس کا ایک حاکم ہونا چاہیے جو خود بھی اسلامی ہو. اور اس کو ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ایسے بیان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھو، تمہیں اسلام کے قیام کے لیے، اللہ کے زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کی فقط ضرورت نہیں ہوتی، فقط ایک ادارہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ تم نے معاشرہ اسلامی کرنا ہوتا ہے. اور اس اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے تمہیں سب سے بڑی چیز جو پاور چاہیے ہوتی ہے وہ حکومت چاہیے ہوتی ہے، وہ اقتدار چاہیے ہوتا ہے، وہ کنٹرول چاہیے ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیہ بھی کیا اور تعلیم بھی دی، اور ان تزکیہ اور تعلیم کو اسلامی معاشرے کے اندر بسا دیا، اور اسلامی معاشرے کے کچھ لوگوں کو جو رسول اکرم پر ایمان لے کر آئے آپ کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کام کو شروع کیا. لیکن بغیر حاکم کے یہ کام ہونے کا نہیں تھا. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ مدینے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، وہ خود حاکم بن کر رہے، وہ خود حاکم تھے. لہٰذا وہ مسجد جس میں حضور اکرم نماز پڑھاتے تھے اسی میں رسول اکرم تمام جو فیصلے ہوتے تھے وہ اسی مسجد میں ہوتے تھے، اور اسی مسجد میں جس میں رسول اکرم فیصلے کر رہے تھے اسی مسجد میں رسول اکرم نکاح بھی پڑھا رہے تھے، اسی مسجد میں جہاد کے لیے صفحے بھی بنوا رہے تھے، اسی مسجد میں احکامات الہیہ کی تدریس بھی ہو رہی تھی، اسی مسجد میں موعظہ حسنہ اور نصیحتیں بھی اور وعظ بھی ہو رہا تھا. یعنی حضور اکرم تمام کام انجام دے رہے تھے، اسی مسجد میں بیٹھ کر آئندہ کے لیے لائحہ عمل بھی مرتب ہو رہا تھا. حضور اکرم کے ہاتھ میں مدینے کا ماحول اور کنٹرول تھا، انوائرمنٹ ایسا تھا کہ اسلام تیزی سے پھلنے اور پھولنے لگا، پھیلنے لگا. تو یہ کام حاکم وقت کے تعاون سے ہو رہا تھا، اور خدا بھی جانتا تھا کہ جب تک ہمارے حکم کا نفاذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشرے پر کوئی اسلامی حاکم نہ آ جائے. لہذا آیت نے آگے بڑھ کر کہا انما ولیکم اللہ، اے مومنو یاد رکھنا تمہارا ولی خدا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ورسولہ اور رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، اور اے یہ ایمان لانے والے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کا اظہار اپنے اعمال سے کر رہے ہیں، اور پھر ان کی کوالٹیز بھی بتائیں اللہ تعالیٰ نے، کیوں؟ کیونکہ ایمان لانے والے تو رسول اللہ پہ سارا ہی وہ حلقہ اصحاب تھا جو سب سے پہلے رسول اکرم پر ایمان لے کر آیا، اور انہوں نے مکے سے لے کر مدینے تک اور مدینے سے رسول اکرم کی اس رحلت تک، انہوں نے ہجرت مدینہ سے رحلت رسول اکرم تک رسول اللہ کے شانہ بشانہ معاون رہے، ثابت انہوں نے کیا کہ وہ عاشق رسول ہیں. لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ والذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے، اور پھر یہی نہیں کہ خالی ایمان لے کر آئے، بلکہ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یصلون صلاۃ، وہ نماز کو پڑھتے بھی ہیں، کیونکہ معاشرہ اسلامی میں ہر شخص ہی نماز خوان ہو سکتا ہے. یقیمون الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا معاشرہ وجود میں لاتے ہیں جس میں یاد الہی پھیلی ہوئی ہوتی ہے. نماز کا مطلب ہے یاد الہی. نماز خالی سجدے اور رکوع کا نام نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک عبادت ہے نماز، مگر اگر نماز کو قائم کرنے کی بات کی جائے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان ڈنڈے کے زور پہ لوگوں سے سجدے رکوع کروائے. مراد یہ ہے کہ نماز کو معاشرے میں قائم کرتے ہیں، یعنی معاشرے میں یاد الہی کو عام کرتے ہیں، ذکر الہی کو پھیلا دیتے ہیں. وہاں فقط نماز ایک خاص مسجد میں خاص لوگوں میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک عام عبادت بن جاتی ہے. یقیمون الصلاۃ، پھر فرمایا ویؤتون الزکاۃ، اور وہ عدالت اور اقتصاد میں اس طرح میانہ روی اختیار کرتے ہیں کہ زکاۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا وہم راکعون، اور وہ رکوع بھی کیا کرتے ہیں. اس حالت میں زکات ادا کرتے ہیں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. درود پڑے محمد و آل محمد. وہ رکوع میں زکات ادا کیا کرتے ہیں. اب تمام مفسرین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیات جس وقت نازل ہوئی اس وقت ایک خاص واقعہ مسجد نبوی میں پیش آیا تھا. ہم اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتے، مگر اس آیت سے اور اس آیت سے جس میں رسول کے آنے کا ہدف بیان کیا، ایک ہی بات سامنے آتی ہے. رسول اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں، تاکہ ایک انسان اللہ کی عبادت نہ کرے فقط، پوری دنیا میں اللہ کا ذکر عام ہو جائے، پورے معاشرے میں لوگ یاد الہی میں مشغول ہو جائیں، پوری دنیا میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کی جائے. رسول کا کام معاشرے کا انعقاد تھا، یعنی ایک ایسی پروڈکشن کمپنی بنانا تھا جہاں سے اللہ کے مطیع، اللہ کے عبادت گزار اور اللہ کے بندگی کرنے والے انسان بنتے رہیں، اور قیامت تک یہ اطاعت کا سلسلہ جاری رہے، یہ بندگی الہی جاری رہے. کیوں؟ نبوت آخری تھی، لہذا پروردگار عالم نے ختم المرسلین کو اس کام پر مامور کیا کہ آپ انوائرمنٹ کو بدلنے کی کوشش کریں، آپ معاشرہ ایسا بنا دیں جو خود ایک کارخانہ بن جائے انسان بنانے کا، معاشرہ ایسا بنا کر جائیں جو مسلمان بنانے کا کارخانہ ہو. لہذا رسول اکرم نے اس کی بنیاد بھی رکھی، لیکن قرآن نے یہ بھی مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو جب تک رسول کو اپنا ولی نہیں مانو گے، تب تک رسول تم پر اس طرح اپنے احکامات کو اور اپنے وظیفے کو پورا کرنے پہ کامیاب نہیں ہوں گے جس طرح کہ اس کا حق ہے. انما ولیکم اللہ، لوگوں تمہارا ولی خدا ہے. یعنی اگر ایک کامیاب معاشرہ چاہتے ہو، ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہو جس میں خود بخود انسان اللہ کی طرف سفر کر رہا ہو، جس میں انسان شیطان کے بجائے خدا کا عبادت گزار ہو، تو ایسے معاشرے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہاری اس معاشرے میں سب سے اونچی سیٹ، سب سے اوپر والا منصب خدا کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. انما ولیکم اللہ، پہلی ولایت تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی ہے. یعنی اگر آرڈر بنانے والا ہے تو وہ خدا ہے، یعنی اگر قانون ہے تو اس کی جانب سے ہے. وہ رسول ہو، اور اس کے بعد دوسرا درجہ اگر تمہیں قدرت میں، حاکمیت میں، کنٹرول میں کسی کو دینا ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے. اور اس کے بعد تیسرے مرحلے پر بھی کسی کی ضرورت پڑے گی کہ جب تمہارے درمیان نبی نہیں رہیں گے. تو اسلامی معاشرے کو اسلامی رکھنا نہ ایک فرد کے کام نہیں ہے، ایک فرد کے بس کی بات بھی نہیں ہے. میرے اور آپ کی خواہش پر تو دنیا اسلام نہیں لا سکتی، میرے اور آپ کی خواہش پہ تو زمانے میں ہمارے اسی چھوٹے سے شہر میں بھی اگر ہم چاہیں کہ سارے نماز پڑھنے لگ جائیں، ہر مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو، ہر جگہ اللہ کا ذکر ہو جائے، تو ہم اور آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا اللہ نے فرمایا تمہارے ولی خدا، خدا کا رسول، اور پھر صاحبان ایمان ہیں، اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات بھی دیتے ہیں، اور اس صورت میں زکات دیتے ہیں جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے، اللذینہ کا لفظ استعمال کیا، اللذی کا نہیں کیا، اور عربی زبان کے ماہر جانتے ہیں کہ اللذی مفرد کے لیے ہوتا ہے اور اللذینہ جمع کے لیے ہوتا ہے. اور جب واقعہ پیش آیا مسجد میں اور یہ آیت نازل ہوئی، تو اس واقعے کے پیچھے ایک شخصیت کا ہاتھ تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا، آیت کہتی اللذی یقیمون الصلاۃ. دیکھو، رسول کے بعد اگر کوئی سرپرست معاشرہ ہے، اگر تمہیں کسی کی اطاعت کرنی ہے، اگر تمہیں کسی کو حاکم ماننا ہے، یعنی یہ کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تمہارا بڑا ہے اور تمہیں اس کے پیچھے چلنا ہے، تو وہ ہوگا جو نماز کو قائم کرے گا. اور وہ ایک نہیں ہوگا بلکہ الذین، وہ ایک کے بعد ایک آتے چلے جائیں گے. لہذا اگر فقط اس واقعے کی طرف اشارہ ہوتا تو کہا جاتا الذی یقیمون الصلاۃ، وہ جس نے زکات دی ابھی رسول کے سامنے، ابھی مسجد نبوی میں، اور اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر دے دی، وہ تمہارا ولی ہے. مگر پھر مسئلہ وہیں آ کے پھنس جاتا کہ جب وہ بھی نہ رہے کہ کل نفس ذائقت الموت، تو ایسے وقت میں پھر اسلامی معاشرہ لاوارس ہو جائے، پھر اسلامی معاشرہ شیطان کی اطاعت میں لگ جائے، پھر اسلامی معاشرہ انہی مشکلات کا شکار ہو جائے جن مشکلات کا آج شکار ہے. جس طرح آج اسلام بیچارہ ہے، اسی طرح بیچارہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نظام میں تو خلل وارد ہو جائے گا. لہذا ارشاد ہوا نہیں، الذین، یہ ایک نہیں ہوگا. زکات ابھی ایک نے دی ہے، مگر تمہیں ہر دور میں نظر آئے گا ایک ایسا وجود زمین پر، الذین یقیمون الصلاۃ، جس کے نام سے نماز قائم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ذکر الہی پھیلنے لگے گا، ویؤتون الزکات، اور وہ اس طرح عدالت کا، مساوات کا، فقیروں کی مدد کا خواہ ہوگا کہ اتنا انتظار بھی نہیں کرے گا کہ اگر نماز میں ہو تو نماز ختم ہو جائے اور فقیر کو کی مدد ہو جائے. وہ حالت نماز میں ہی، اس رکوع کی حالت میں ہی زکات ادا کرے گا. یعنی وہ اس شدت کے ساتھ چاہتا ہے عدالت پروری کو، اس شدت کے ساتھ وہ چاہتا ہے فقیروں کی مدد کرنے کو، اس شدت کے ساتھ اس کے اندر خواہش ہے عدالت کی کہ وہ حتیٰ اتنی فرصت بھی نہیں دیتا اپنے آپ کو کہ وہ عبادت سے فارغ ہو تو پھر سائل کو رد، سائل کا جواب، سوال کو کا جواب دے. تو یہ ایک نہیں ہے، الذین یقیمون الصلاۃ. تمہیں دیکھنا ہوگا ہر دور میں ایک ایسی شخصیت کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تمہارے درمیان نماز کو قائم کرنے والی ہوگی. اور میں تو کیا، یہ بات تو تاریخ 1400 سال سے لکھتی چلی آئی ہے، اور شاعروں نے بھی اس سلسلے میں بہت اچھے اشعار کہے ہیں. اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بچا لیا اسے، بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. بس ہم نے کچھ وجود ایسے رکھے ہیں زمین پر جو ہر دور میں اللہ کی عبادت کروائیں گے، اطاعت کروائیں گے، اور معاشرے میں ذکر الہی عام کر دیں گے. اور جب دیکھیں گے اور جب دیکھیں گے کہ دین الہی پر آ چاہ رہی ہے، حرام اور حلال الہی مٹ رہا ہے، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. یقیمون الصلاۃ، وہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے والے ہیں. لہذا جب کوئی مٹائے گا تو وہ برسر کفن کھڑے ہو جائیں گے. وہ اپنے خون کو اللہ کی راہ میں بہانے پر فخر محسوس کریں گے. لہذا الذین یقیمون الصلاۃ، اے مومنوں، تمہیں ولی بنانا ہے ان کو، سرپرست بنانا ہے ان کو، تاکہ معاشرہ اس حاکم کی سرپرستی میں چلے جو خود الہی ہے. اور جب الہی معاشرہ ہوگا تو پھر انسان پر، انسان کے لیے اللہ کے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا. جب ہمارا ماحول ہی اسلامی نہ ہو، جب کہیں کسی شہر میں، کسی ملک میں گورنمنٹ اسلامی نہ ہو، سسٹم اسلامی اسلامی نہ ہو تو پھر وہاں پہ رہنے والوں کے لیے اسلامی احکامات پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا. لہذا خداوند عالم اپنی اطاعت کے لیے انوائرمنٹ بنواتا ہے اور کہتا ہے مجھے حاکم مانو, میرے بعد رسول کو حاکم مانو, اور رسول کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو اقامہ نماز کریں گے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جن کی ولایت تم پر فرض کر دی گئی ہے, اور ان کی ولایت خدا کی ولایت کے ساتھ ہے, اور جن کی ولایت خدا کی ولایت کے ساتھ ہو کہ آیت نے اس ولایت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی ولایت کے ساتھ ذکر کیا ہے, اور اس ولایت کے ساتھ ذکر نہیں کیا جو شیطان کی ولایت ہے کہ الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم, کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے, کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے بلکہ تم اللہ کی اطاعت کرو گے. اور اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ رسول کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے, اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس پر اولی الامر کی اطاعت واجب ہے. اور صاحب امر تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنا چاہتا ہے اور اس راستے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور اگر یہ بہترین مثال دیکھنی ہے تو وہ کربلا کی سرزمین ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم کے عاشقین جمع ہوئے اور انہوں نے خدا کی راہ میں بہترین قربانی پیش کری. تو جب بات ولایت کی ہو اور مولا کی ہو, اور کوئی اللہ کے ولی پر آنچ آئے, کوئی اللہ کے ولی پر انگلی اٹھائے, کوئی اللہ کے ولی پر تہمت لگائے, تو خدا کو یہ ادا پسند نہیں آتی. نہ فقط پسند نہیں آتی بلکہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے, راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. اگر ابلیس نے بھی سجدے سے انکار کر دیا خلیفہ خدا کو تو کہا نکل جا یہاں سے, اور اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا. اب یہ مت کہیے گا کہ انہوں نے تو اتنی اتنی عبادت کی تھی لہٰذا اس عبادتوں کا, اس صدقے کا, اس انفاق کا بھی تو کوئی اثر ہونا چاہیے تھا. ابلیس سے بڑھ کر تو کسی ملک نے عبادت نہیں کی تھی, مگر ایک مرتبہ اللہ کے خلیفہ کے آگے, اللہ کے ولی کے آگے سرپیچی کری, ابا واستکبرا, اترایا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا, تو اللہ نے اسے درگاہ سے نکال دیا. تو سوچئے جو فخر آدم ہو جائے اگر اس کے سامنے کوئی تکبر کرے اور اس کی ولایت سے انکار کرے تو اس کی عبادتیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ درود پڑے محمد و آل محمد پر. پھر اگر ولی پر آج آ جائے تو قرآن بتاتا ہے قدرت الہی اپنے غضب کے ساتھ جلوگر ہوتی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کری اور فرعون نابود ہو گیا تو قارون کا نام تاریخ نے لکھا ہے جو جناب موسیٰ کے اگینسٹ کھڑی ہونے والی طاقت تھا اور بہت مالدار تھا گرچہ یہ ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا. تو جب قارون نے چاہا کہ اس اللہ کے ولی, اللہ کے نبی اور اس خدا کی حجت کو ختم کرے تو اس نے ایک گھناؤنا منصوبہ تیار کیا. اور کیا کیا؟ اس نے ایک فاحشہ عورت کو پیسے دیے اور اس کو یہ کہا کہ جب مجمع میں سب موجود ہو پوری قوم اور موسیٰ خطاب کر رہے ہوں تو تم کھڑے ہو کے موسیٰ پہ تہمت لگا دینا اور میں تمہیں یہ اتنا اتنا پیسہ دوں گا, اور جب تم روگی اور سب کے سامنے اس جھوٹے دعوے کو دائر کرو گی تو پھر لوگ موسیٰ کو اس طرح نہیں چاہیں گے اور وہ ختم ہو جائے گی اس کی یہ تمام محنتیں, ضائع گا چلی جائیں گی. اب تاریخ بتاتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کری اور وہ عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی, مگر پروردگار دیکھیں ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے, دوا دینا, شفا دینا خدا کے ہاتھ میں ہے. میرا کام ایک معائزے کرنے والے کا کام, ایک تقریر کرنے والے کا کام کیا ہوتا ہے, عوام میں میسج کو منتقل کرنا, مگر تاثیر دینا خدا کا کام ہوتا ہے. خدا بتا رہا ہے کہ دیکھو تم سبب فراہم کر سکتے ہو, مسبب الاسباب اس کی ذات ہے. لہذا قارون اتنا کر سکتا تھا کہ پیسہ دے دیتا, اکسا لیتا, ورغلا دیتا, وہ عورت آئی, لیکن جب موسیٰ نے خطاب کیا تو وہ خطاب اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ کانپ گئی اپنے گناہ کا سوچ کر. لہذا جب تقریر آخر مراحل میں تھی اور قارون اشارہ کر رہا تھا کہ اٹھو اور اب کام شروع کرو تو وہ کھڑی ہوئی, مگر اس نے اٹھ کر کہا ہے لوگوں, اس قارون نے مجھے یہ پیسہ دیا تھا کہ میں موسیٰ پہ یہ تہمت لگاؤں, مگر میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں, لہذا یہ پیسہ میں قارون کو واپس کرتی ہوں. اس نے اس کے منہ پہ مارا, اور بجائے اس کے کہ موسیٰ ذلیل ہوتے قارون ذلیل ہو گیا، اور جب قارون ذلیل ہوا تو لوگوں نے موسیٰ کی مزید عزت کری، اس لیے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اپنے ولی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لہذا اگر میں اور آپ یہ کہیں کہ واقعی کربلا کیسے زندہ ہے، تو معلوم یہ چلے گا جس طاقت کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہو، جس واقعے کے پیچھے خداوند عالم کی ذات ہو، وہ واقعہ ایسے ہی ختم نہیں ہوتا، اس کی تاثیر رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے۔ لہذا وہ عورت بھی بدل گئی اور قارون بدنام اور ذلیل ہوا، مگر اللہ نے پھر عذاب بھی لکھا۔ خدا نے کہا کہ موسیٰ نے کہا، اچھا قارون تم نے یہ کام کیا، اے پاک پروردگار اس پر اپنا عذاب نازل کر۔ اور کہتے ہیں خدا نے کہا، اے موسیٰ تم زمین کو حکم دو، زمین اسے نگل لے گی۔ موسیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے قارون کو نگلنا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے قارون پھنس رہا تھا، دھس رہا تھا، ویسے ویسے التجا اور التماس کر رہا تھا۔ اور قدرت نے اس واقعے کو محفوظ کر کے قرآن مجید میں بتا دیا کہ اگر ہمارے ولی کی توہین کرو گے، اگر ہمارے ولی کے مخالفت میں آ جاؤ گے، تو یا فرعون کی طرح غرق ہو جاؤ گے، یا قارون کی طرح زمین میں دھس جاؤ گے، یا یزید کی طرح بدنام اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا وہ محل کہ جس کو جہاں تخت رکھا ہوا تھا یزید کا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے 7 دروازوں سے، 7 محلوں سے گزر کے آیا جاتا تھا، یہ یزید کی شان اور شوکت تھی۔ مگر آج کوئی بھی شخص اس مقام کو نہیں پہچان سکتا جہاں کبھی یزید کا سبز محل ہوا کرتا تھا، وہ ختم ہو گیا، نابود ہو گیا، اور نام باقی رہ گیا تو خدا کا رہ گیا، خدا والوں کا رہ گیا، ان کا رہ گیا جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کریں۔ تو خدا نے کہا ہم نے زمین پر نبی اتارا، نبی کو سسٹم دیا، سسٹم میں سب سے اوپر والی پوسٹ، سب سے بڑی اقتدار کی طاقت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا رسول ہے، اور رسول کے بعد صاحبان ایمان ہے، یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ان کی ولایت تم پر واجب ہے۔ اور دیکھو کبھی ولی کے خلاف نہ جانا، جس نے مولا کو چھوڑ دیا اس نے خدا کو چھوڑ دیا، اور جس نے خدا کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو ہمیشہ اپنے ولی کا ساتھ دو، ہمیشہ اپنے مولا پر قربانی کا جذبہ اپنے اندر زندہ رکھو۔ اور یہ جذبہ فقط مردوں کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، یہ ذمہ داری تو وہ ہے جو عورتوں کے کاندھوں پر بھی ہے اور مردوں کے کاندھوں پر بھی، اور تاریخ نے اس کو ثابت کیا۔ خداوند عالم نے قرآن میں بہت سی شخصیات ایسی ذکر کری ہیں جو اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں، کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو اچھے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا گیا، وہ اچھی شخصیات ہیں، کچھ بری شخصیات ہیں جن کو برے لوگوں کے لیے عبرت بنایا گیا۔ لیکن جب اچھی صفات کا ذکر کیا، اچھے کرداروں کا، تو ان میں ایک کردار ایسا تھا جو خاتون پر مبنی تھا۔ کردار تو بہت سارے آپ کہیں گے قرآن میں، مگر ہم جس کردار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کے لیے قرآن نے فرمایا یہ تم عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اور وہ کردار کس کا تھا؟ جناب آسیہ کا۔ جناب آسیہ فقط عورتوں کے لیے ہی نمونہ نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی قرآن نے کہا آئیڈیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس حالات میں جناب آسیہ زندگی گزار رہی تھی، اس حالات میں اگر مرد بھی ہوتا تو شاید ایمان میں استقامت نہ رکھ سکتا۔ وہ سزا جو فرعون نے آسیہ کو دلوائی تھی، اگر کسی بڑے سے بڑے طاقتور انسان مرد کو بھی دلوائی جاتی تو وہ بھی شاید تحمل نہ رکھتا۔ مگر آسیہ کی کچھ خاص بات ایسی تھی جس پر پروردگار عالم کو بڑا پیار آ گیا، کہ جب ہاتھوں میں میخیں ٹھک رہی تھی، جب فرعون نے لٹا دیا چت اور کہا کہ اگر میری ربوبیت کا اقرار نہیں کرو گی تو تمہاری جان لے لوں گا، آسیہ نے کہا تو اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ تو اس نے جناب آسیہ کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھکوانے کا حکم دے دیا۔ تو جس وقت کیلے ٹھوکی جا رہی تھی، جناب آسیہ کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ جناب آسیہ فرما رہی تھی، اے پاک پروردگار مجھے اس فرعون سے نجات دے دے، اور اپنے پاس محل میں اپنے پاس ایک گھر دے دے۔ خداوند عالم کو جناب آسیہ کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ جناب آسیہ نے جنت طلب نہیں کری، یہ نہیں کہا خدایا مجھے جنت میں محل دے دے اس محل کے بدلے میں، ان کنیزوں کے بدلے میں وہاں مجھے کنیزیں دے دے۔ فرمایا خدایا اس سے نجات دے کر مجھے اپنے پاس ایک گھر دے دے۔ یعنی وہ جنت کا خواہ نہیں جو خدا کا عاشق ہے، اور یہ عشق ہمیں نظر آیا تو کربلا میں نظر آیا، یہ عشق نظر آیا تو کربلا میں کھل کر نظر آیا. تاریخ میں ایسے واقعات بہت کم ملیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں نے رقم کیے ہیں اور وہاں کھل کر اظہار عشق ہوا ہے خدا سے. اور کربلا کی تاریخ تو اس لحاظ سے ایک انوکھی تاریخ ہے. یہاں عورتوں نے بھی کردار ادا کیا, مردوں نے بھی ادا کیا. تو اگر آسیہ اپنے دور کی عورتوں کے لیے بہترین تھی, جناب مریم اپنے دور کی عورتوں کے لیے بہترین تھی, تو جناب سیدہ اور ان کا گھرانہ ہر دور کے لیے بہترین ہے. رسول کا گھرانہ ہر دور میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. چونکہ خواتین کا مجمع ہے اور ہماری محفل بھی خواتین کی محفل ہے, لہذا ہم دیکھتے ہیں کربلا کی تاریخ میں خواتین نے کس بہتر طریقے سے اپنے مولا کا اور جس کی ولایت ہم پر اللہ نے فرض کی تھی ان کا ساتھ دیا. کربلا کی تاریخ میں جتنی خواتین شامل ہیں آپ دیکھیے, سب کے اندر ایک ہی عزم ہے, سب شجاع ہیں, سب بہادر ہیں, سب مخلص ہیں, سب با ایمان ہیں, سب سب اور رضا کی پیکر ہیں, سب اپنے امام کے آگے جھکی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اطاعت الہی ہے اصل میں. اگر یہ دنیاوی فائدے کے لیے ہوتی, کہ بہت سے لوگوں نے کہا کربلا کا واقعہ تو اس لیے ہوا کہ جناب امام حسین حکومت چاہتے تھے, تو اگر یہ حکومت کے لیے ہوتا تو امام حسین 6 مہینے کے بچے کی قربانی پیش نہ کرتے. اگر یہ حکومت کے لیے جنگ ہوتی تو عورتوں کو لے کر نہ آتے, جبکہ تقریباً 84 عورتیں اور بچے اس قافلے میں شامل تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام حکومت کے لیے نہیں آئے تھے. اور اگر بات صحیح مان بھی لی جائے کہ مدینہ سے اس لیے نکلے تھے کہ آپ یزید کو ہٹا کے خود بیٹھنا چاہتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں اسلامی حاکم کو اختیار دیا ہے, غیر اسلامی کو اختیار نہیں دیا. وہ جو اللہ کے احکامات پر خود پابند ہو, نماز قائم کرانے والا ہو, زکوٰۃ دینے والا ہو, اس کو حق ہے. تو وہ امام حسین علیہ السلام یزید میں نہیں پا رہے تھے, لہذا آپ کھڑے ہوئے. مگر جس وقت آپ نے مکے سے خروج کیا, اس وقت کون کہہ سکتا تھا کہ امام حسین حکومت کی وجہ سے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ خود امام حسین نے مکے میں جو خطبے دیے اس میں کہا, تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں شہادت کا خواہاں ہے, وہ میرے ساتھ آ جائے. آیا اس گفتگو کے بعد بھی یہ شک رہتا ہے کہ امام حسین حکومت کی وجہ سے گئے تھے؟ تو عورتوں اور بچوں کو امام حسین نے ساتھ رکھا, جو بتا رہی تھی کہ ولایت کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے. اور میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے کربلا کی عورتیں, اور یہ تاریخ ہمیں رسول اللہ کے دور سے نظر آتی ہے, جب جناب خدیجہ نے ولایت کا دفاع کیا. اور نبی کا ساتھ دینے والی سب سے پہلے ان کی زوجہ ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نظر آئی کہ ہر ہر جگہ نبی کے ساتھ ہیں. اور ان کے دنیا سے جانے پر حضور اکرم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا. یہ درجہ رسول اللہ کی کسی اور زوجہ کو عطا نہیں ہوا. یہ ان کا ایمان تھا, یہ ان کا تقویٰ تھا, یہ ان کا عشق رسول تھا, جس کی وجہ سے وہ ولایت کے دفاع میں کھڑی ہو گئی. اور انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کری, اپنی دولت بھی لٹائی, شاب ابی طالب کی سختیاں بھی جھیلی, اس تانوں کو اور ان طنز کو بھی سنا جو مکے کی عورتیں ان کو دیا کرتی تھیں, اور اس کفر کا مقابلہ کیا کہ کعبے کے پاس کھڑے ہونے, نماز قائم کرنے والے رسول اکرم کے پیچھے حضرت علی اور جناب خدیجہ کو جناب ابن عباس نے اپنی روایت میں ذکر کیا ہے. جناب ام المؤمنین جناب خدیجہ رسول اللہ کی سرپرستی کر رہی ہیں, فقط اس لیے نہیں کہ وہ ان کے شوہر ہیں, بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ولی ہیں, سرپرست بنایا ہے خدا نے. اور اس کی تاسی کرتے ہوئے ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا نظر آتی ہے کہ ہر ہر مقام پہ امام علی کے ساتھ ہیں, ہر ہر جگہ پہ امام علی کے ساتھ ہیں, ولایت کا دفاع کرنے والی شدت کے ساتھ, یعنی اتنی بڑی قربانی دینے والی جتنی بڑی قربانی جناب خدیجہ نے بھی نہیں دی, پہلی شخصیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. حتیٰ مردوں میں بھی کوئی شخصیت بی بی فاطمہ سے زیادہ ولایت کا دفاع کرتی ہوئی نظر نہیں آئی ان سے پہلے. اور اسی کی تاثیر میں ان کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا نظر آتی ہیں, جو واقع کربلا میں امام حسین کے ساتھ ساتھ ہیں, اور آپ کو اسی میں شریکت الحسین بھی کہا گیا. اور آپ اور آپ کی جیسی دوسری خواتین اس قافلے میں شامل ہیں, امام حسین کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں. یہ کیا بتا رہی ہیں؟ یہ سمجھا رہی ہیں کہ جب کبھی دین الہی پر آنچ آ جائے تو عورت کو اپنا مقام پہچانتے ہوئے، اپنی شخصیت کی عزت اور قدر کرتے ہوئے اللہ کے ولی کی حمایت میں کھڑا ہو جانا چاہیے. اسلام کا صحیح کانسیپٹ عورت کے بارے میں اگر کہیں دیکھنا ہے تو وہ سیرت بتول میں ہے یا سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہا میں ہے، کہ جس طرح وہ معاشرے میں بھی آ رہی ہیں اور اپنے ذاتی فرائض کو بھی انجام دے رہی ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہی ہیں. یہ اگر دیکھنا ہے کسی نے کہ کیسے اسلامی عورت زندگی گزارتی ہے معاشرے میں، ایک اسلامی عورت کسے کہتے ہیں، ایک مومنہ کون ہوتی ہے، اس کی سیرت اور اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، تو آئیے یا در بتول پر پہنچیے اور جناب سیدہ کی سیرت کو دیکھیے یا ان کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کو دیکھیے کہ آپ نے مرتے دم تک ولایت کا دفاع کیا. اور لہٰذا ہم پوری زندگی میں بی بی کی دیکھتے ہیں نا کہ جب مدینے سے قافلہ چلا تو امام حسین کے ساتھ ساتھ ہے، پھر جب کربلا میں پہنچا تو عورتوں کو سنبھالنے والی بی بی زینب ہے. اور میں ہم نہیں چاہتے کہ بی بی زینب کے مسائل یہاں پڑھیں، لیکن دیکھیں ولایت کا دفاع، یعنی اسلام عورت کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ عورت کو اتنی عزت دے رہا ہے وہ کس لیے دے رہا ہے؟ وہ اس لیے دے رہا ہے جیسے میں اور آپ معاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں، خدا نے اس لیے پسند کیا عورت کو، اس لیے اپنے حبیب کو بیٹی عطا کری، اسی لیے ان کی نسل بیٹی کے ذریعے سے چلائی اور بیٹی کو رحمت کہا کہ وہ معاشرے میں فساد اور فحشا پھیلائے، وہ منکرات کو عام کرے، وہ فتنہ پرور بن جائے، وہ زمین پر خون خرابہ کروائے، وہ اپنے وجود سے لوگوں کو شیطان کی اطاعت کی طرف لے کر آئے، اللہ کی عبادت سے دور کرے. نہیں، بلکہ اگر اسلام اتنی عزت دے رہا ہے، اتنا مقام دے رہا ہے، بیٹی کو رحمت کہہ رہا ہے، تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وجود کو دیکھ کر پتا چلتا ہے. کس لیے؟ جناب زینب کو دیکھ کے پتا چلتا ہے. آپ نے اسلامی عورت کا کردار بھرپور طریقے سے معاشرے میں ادا کیا اور بتایا کہ احکامات الہی کی پامالی میں عورت کی کیا ذمہ داری ہے. اپنے ولی کو پہچانے، اپنے امام کو پہچانے اور ان کے ساتھ شامل ہو جائے اس قافلے میں. لہٰذا جب کربلا میں آئی تو آپ دیکھیے بی بی زینب کا کردار کہیں کہیں امام حسین کے کردار سے بھی زیادہ روشن نظر آیا. کہاں؟ وہاں پر کہ جہاں امامت کا دفاع کرنے والا کوئی اور مرد نہیں ہے، فقط بی بی زینب ہے. کس مقام پر؟ نمبر ایک، جب جناب علی اکبر شہید ہوئے اور بی بی کو معلوم ہے کہ یہ بہت سخت منزل ہے میرے بھائی کے لیے. حجت خدا اس عالم میں اگر اپنے جوان کے لاشے پر پہنچیں گے، کہیں ایسا نہ ہو روح جسم سے پرواز کر جائے، یہ غم حسین کے دل کو ختم نہ کر دے. تو توجہ ہٹانے کے لیے فوراً خیمے کے در پر آ گئی، اے بھائی میں لاش علی اکبر اٹھانے کے لیے آؤں گی، اور حسین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی. دوسرے موقع پر جب امام حسین علیہ السلام سر رکھ رہے ہیں سجدہ شکر کے لیے وقت عصر اور شہید ہو رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے قریب ہے شبر پہنچا ہوا سر تن سے جدا کرنے کے لیے، تو ایسے وقت میں امام حسین کی توجہ خیام کی جانب ہے، خیموں کی جانب ہے نا، عورتوں اور بچوں کا خیال ہے. ایسے وقت میں آتی ہے باہر کہ بھائی کہیں اس مصیبت کو برداشت نہ کر سکے تو کیا ہو. شہادت تکمیل تک نہیں پہنچی، ابھی حسین کا سر ابھی تن پہ باقی ہے، ابھی شبر نے خنجر نہیں چلایا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیبیوں کا غم، عورتوں کی طرف سے پریشانی حسین کو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا دے، کہیں ایسا نہ ہو دل پر گرا گزر جائے یہ مصیبت. فوراً خیمے کے در سے زینب باہر آئی، گویا بتایا ہو کہ حسین ابھی زینب زندہ ہے، زینب رکھوالی کرے گی، زینب عورتوں کے ساتھ ہے. تیسرا مقام نظر آیا جب امام سجاد علیہ السلام 11 محرم کو امام حسین کے لاشے کے پاس سے گزرے ہیں اور سواری ان کو اونٹ پر بٹھا کر اشقیہ لے کر جا رہے تھے کوفے کی جانب اسیر کر کے، تو آپ نے محسوس کیا کہ اس وقت کا امام جو چوتھے امام تھے اس وقت امام، ایسا نہ ہو اس غم کو برداشت نہ کر سکے. فوراً امام حسین کی لاش اور امام سجاد کے درمیان آ گئی اور تسلی دی امام سجاد کو. جب یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں امام سجاد کی جان کو خطرہ ہوا، فوراً بیچ میں آ گئی، حفاظت کرنی ہے آپ نے. جب خیموں کو تاراج کیا گیا، فوراً امام سجاد کے پاس آئی، انہیں جلتے ہوئے خیموں سے باہر لے کر گئی. اب بتائیے ایسا کردار جو جناب زینب نے ادا کیا کربلا کی تاریخ میں، کس مرد نے رسول اللہ کی مدد میں ادا کیا ہوگا؟ یا ایسے مارکے میں کہ جہاں ہر طرف دشمن ہی دشمن ہو اور عورت اکیلی ہو، کوئی مرد پشت پر نہ ہو، کوئی طاقت اس کے ساتھ نہ ہو بجز خدا کی طاقت کے، تو یہ ایمان کی دولت ہوتی ہے جو اس کو سکون دیتی ہے. یہ ایمان، یہ جذبہ الہی، یہ تسلیم اور رضا کی منزل ہوتی ہے جب انسان پرسکون ہوتا ہے. لہذا بہت خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا، جس کا مظہر جناب زینب بھی نظر آئی، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے قرآن نے ارشاد فرمایا، یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی جانب، اپنے رب کی جانب آ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ امام حسین علیہ السلام کی سورہ کہتے ہیں سورہ فجر کو، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آخری آیت میں امام حسین علیہ السلام مراد ہیں. اللہ نے یہ آیات اشارہ کری امام حسین کی جانب، نفس مطمئنہ تھے، اور جاتے وقت اپنی بہن کو تسلی دے کر گئے اور سینے پر ہاتھ رکھا، اور یہ سکون قلب منتقل کر دیا بی بی زینب کے اندر، اور عورتوں نے ثابت کیا کہ جناب زینب کی سربراہی میں وہ اپنے امام کو اکیلا نہیں پاتی چھوڑ سکتی، انہوں نے اپنے امام کو اکیلا نہیں چھوڑا. لہذا جب شب عاشور آئی تو آپ عورتوں کا کردار دیکھیے، کربلا کی تاریخ ان کے کردار کو بیان کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اگر یہ ہمتیں نہ ہوتی نا مومنات کی، ان جان نثاران حسین کی، ازواج کی، تو کربلا شاید اس طرح نہ ہوتی جس طرح میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. ان تمام بیبیوں نے شب عاشور اپنے اپنے بچوں کو اپنے خیموں میں جمع کیا، کوئی اپنے شوہر کو تیار کر رہی تھی کل قربان کرنے کے لیے، کوئی اپنے بیٹوں کو، اپنے گود کے پالوں کو. شب عاشور ملتا ہے کہ روایتوں میں کہ ہر خیمے سے ہم ہوا تھا ایک، کہیں پر صدائیں تھیں جناب کلثوم کی جو جناب عباس سے کہتی تھی کہ بھیا کل میں کیا حسین پر قربان کروں، اور جواب آتا تھا بہن میں تمہاری جانب سے قربان ہوں گا. کسی خیمے سے جناب زینب کی آواز آتی تھی جو اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہوتی تھی کہ کل اپنے ماموں پر سے جان قربان کرنے میں دیر نہ کرنا. کہیں ماں علی اکبر کو تیار کر رہی ہوتی تھی، کہیں علی اصغر کی ماں علی اصغر کو لوری دے کے کہتی تھی، اے میرے لال کاش تو بھی جنگ کے قابل ہوتا اور تیری ماں سرخرو ہو جاتی جناب سیدہ فاطمہ کے سامنے اور قربان کر دیتی. کیا جانتی تھی رباب کہ کل علی اصغر بھی شہید ہوں گے، اور رباب کو شرمندہ نہ ہونا پڑے گا جناب زینب، جناب فاطمہ کے سامنے. ہر بی بی تیاری کر رہی تھی، اور صبح عاشور ثابت کر دیا اہل بیت حرم نے، امام حسین کے جان نثاروں نے، کہ وہ بے وفا نہیں، وہ ولایت کے ساتھ دینے والے ہیں، وہ حسین ابن علی پر جان نثار کرنے والے ہیں. لہذا جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی اور شہادتیں شروع ہوئی تو ہر کوئی بڑھ بڑھ کر حسین پر اپنی جان قربان کر رہا تھا. یہاں تک کہ مومنات وہ گھڑی بھی آ گئی جب اصحاب تمام شہید ہو گئے اور اقربا کی باری آئی، اور ایسے وقت میں کبھی علی اکبر کی قربانی پیش ہو رہی تھی تو کبھی اون محمد کے لاش خیمے میں آ رہے تھے، اور امام حسین رخصت کر کے بھیجتے تھے اور لاشا لے کر آتے تھے، اور خیمے میں زینب اور بیویاں مل کر اس شہید کا باتم کیا کرتی تھی. لیکن ہائے افسوس کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب حسین ابن علی اکیلے رہ گئے، اور میدان کربلا سے ایک آواز سنائی دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو اس وقت میری مدد کرے. یقیناً آسمان پر ملائکہ میں گریا تھا، خدایا اجازت ہو تو ہم حسین کی مدد کو جائیں. وہاں رسول خدا انتظار میں تھے، وہاں فاطمہ زہرا انتظار میں تھی، حسین پلٹ کر آنے والے ہیں. مگر تاریخ کربلا نے لکھا کہ حسین صدائے استغاثہ بلند کرتے رہے مگر کوئی جواب فوج اشقیہ کی جانب سے نہ آیا. عزاداروں، اور ایک مرتبہ حسین رخصت آخر کے لیے خیموں میں آئے، وہ چاہنے والی بہن جس نے اپنے گود کے پالے بھی قربان کر دیے کہ میرا بھائی بچ جائے، اب امام حسین کو رخصت کرنے آئی ہے، اور جب خیمے سے حسین رخصت ہو کر نکلے تو زینب آگے بڑھی، حسین آج بھیا علی اکبر نہیں جو آپ کو سوار کرے، عباس نہیں جو آپ کو سوار کرے، آج زینب آپ کو سوار کرے گی۔ کہا زینب عورتوں کا خیال رکھنا۔ عزادار و حسین شہید ہونے چلے گئے، مگر راوی نے لکھا جب وقت عصر حسین نے زلجنہ سے گر کر آخری سجدہ ادا کیا تو نگاہ خیام حسینی کی جانب تھی، جہاں عورتیں اور بچے اکیلے تھے، اور خیمے کے در کا پردہ اٹھا کر زینب کبھی قتلگاہ کی جانب بھائی کو ڈھونڈتی تھی، کبھی خیموں میں عورتوں اور بچوں کو تسلی دیتی تھی، اور جب حسین کا پتہ نہ چلا اور فوج اشقیا سے آواز آئی شادیاں بجانے کی، زینب پریشان ہو کر آئی، سید سجاد کا کاندھا ہلایا، بیٹا اٹھو دیکھو حسین کی کوئی خبر نہیں آتی۔ امام سجاد سہارا لے کر آئے خیمے کے در پر، عزادار و بسمہ نے مجلس تمام کری، راوی نے لکھا سید الساجدین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، قتلگاہ کی جانب دیکھا، زمین کربلا کی جانب دیکھا، حسین نظر نہیں آتے، ایک مرتبہ بلندی کی جانب نگاہ کر کے فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ زینب نے بیتاب ہو کر پوچھا بیٹا حسین کہاں نظر آئے؟ منہ سے کچھ نہ کہا، فقط اشارہ کیا جیسے کہہ رہے ہو پھوپھی اماں وہ نوکے نیزہ پر میرے بابا کا سر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔